الله 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 الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا تصوف میں فرقہ بندی ہوتی ہے؟ یہ سوال تو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا. سمجھ میں نہیں آیا فرقہ بندی سے پاشا صاحب کی کیا مراد ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. پاشا صاحب ہیں نہیں؟ کیا آپ کا مقصد کیا ہے؟ نہیں یہ میں وہ تو دوسرا سوال ہے، میں یہ آپ کا پہلا سوال پوچھ رہا ہوں. یار فرقے سلسلے فرقے نہیں ہوتے، کچھ خدا کا خوف کرو. یار سکول آف تھاٹ فرقہ تو نہیں نہ ہوتا، سکول آف تھاٹ فرقہ نہیں ہوتا اور نہ یہ سکول آف تھاٹ ہوتا. یہ بھی آپ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں. تصوف ایک ہی ہے اور مختلف مشائخ سے ذکر کرنے کے مختلف طریقے رائج ہیں، لیکن ذکر اللہ ہی کا ہے اور مراقبات ایک ہی ہیں. اگر کسی کو آتے ہیں تو، نہیں آتے تو وہ جخ مارتا رہے، وہ فرقہ نہیں بنتا. مراقبات کوئی کرے گا تو وہ یہی ہیں، احدیت مائیت اقربیت پہ جائے گا اور کوئی مراقبہ الگ نہیں ہے، راستہ یہی ہے. ابتدا میں مشکلات ہوتی ہیں کہ یہ ذکر آہستہ آہستہ، جہاں ذکر جہر سے شروع کرو، پھر آہستہ آہستہ اسے لفظ کو چھوڑ کر صرف آواز رہ جائے. یہ پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا، مولوی سلیمان نے شروع کیا تھا، اللہ اللہ اللہ، پھر ہوں 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 ہوں، پھر سانس پہ جانا. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. یہ انتہائی طاقت ہے کہ کوئی شیخ نہ ذکر جہر کرائے نہ کوئی ہوں ہاں کرائے، سیدھا قلب پہ توجہ دے اور قلب جاری ہو جائے. یہ انتہائی طاقت ہے. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، توجہ دے کر لطیفہ جاری نہیں کر سکتے، وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے ذکر جار شروع کرو، پھر آہستہ 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 قلب پر آؤ. اور یہ عموماً نسبت ویسیہ کے علاوہ تمام طریقوں میں ہے الا ماشاء اللہ. اور یہ فرقہ بندی نہیں ہے، ذکر کرنے کے انداز اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لطائف کے مقامات میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ مبادیات ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں، لیکن مقصد صرف وہی راستہ اپنانا جو راہ سلوک ہے، اور مقصد صرف جسے بھی نصیب ہوگا وہ جائے گا احدیت مائیت اقربیت والی. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ اٹکل پچو لگاتا رہے گا. تو اس میں فرقہ بندی نہیں ہے، انداز ہیں مختلف، اور ہر ذکر کا ہر وہ انداز جس پر شریعت کی گرفت نہ آتی ہو وہ جائز ہے. نماز روزے کی طرح ذکر کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، جس طرح نماز کے اوقات متعین ہیں یا نماز کی رکعت متعین ہے یا طریقہ متعین ہے، وضو ہو، منہ قبلہ، روح ہو، کپڑے پاک ہوں وغیرہ. ذکر میں یہ کوئی شرائط نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں، ہر وقت کرو، ہر حال میں کرو. تو مختلف سلاسل میں طریقہ ہے ذکر میں اختلاف ہے. صوفیوں میں ایک طبقہ ملامتی صوفیوں کا بھی تھا. تو ملامتی انہیں اس لیے کہتے تھے کہ وہ ایسے کام کرتے تھے جس پر لوگ انہیں ملامت کرتے تھے، لیکن وہ کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرتے تھے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کوئی بھی کام وہ خلاف شریعت نہیں کرتے تھے. مثلا سفر میں ہیں، اب مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے یا قضا کر لے، بعد میں رکھ لے تو اجازت ہے، اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے تو اچھا. ان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھ لو تو بہتر ہے، نہ رکھو تو جس سفر میں نماز قصر ہو سکتی ہے اس سفر میں روزہ قضا کیا جا سکتا. اب وہ سفر میں ہوتے تو لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیتے، شرن انہیں اجازت ہوتی تھی، شرن گناہ نہیں تھا کیونکہ وہ روزے سے نہیں ہوتے تھے. لوگوں کے سامنے کوئی ککھڑی کھا لی، کیلا کھا لیا، کچھ چیز اٹھا کر، تو لوگوں نے ملامت کی، دیکھو روزے میں اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور دن کو کھاتا پیتا. تو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے جو ان کے لیے شرن جائز ہوتی تھی، لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے تھے اور انہیں ملامت کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے کہ اپنے نفس میں بڑائی نہ آئے، اسے ملامت ہوتی رہے. تو یہ جو آج کل کے ہیں کام ہی خلاف شریعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ملامتی ہیں، یہ ملامتی درست نہیں ہے. ملامتی صوفیہ انہیں کہا کرتے تھے جو لوگوں میں جاتے تو کوئی ایسی بات کر دیتے، کوئی ایسا کام کر دیتے جو ان کے لیے شرن جائز ہوتا تھا لیکن لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے تھے، تو وہ انہیں اس بات پہ ملامت کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ نفس کا علاج ہے. کیا منصور علاج ملامتی فرقہ کے بانی تھے؟ منصور علاج سیاست کی نظر ہوئے، کسی فرقے کے بانی نہیں تھے. منصور علاج کی شہرت اتنی ہو گئی تھی کہ حاکم وقت کو ان سے خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس نے انہیں سزا موت دلوا دی. ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ کوئی انہوں نے ملامتی کام کیا. صاحب میں اور سکر میں کوئی لفظ منہ سے نکل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، کمزوری ہے. سکر میں ایسے الفاظ منہ سے نکل جانا جو جائز نہ ہو یہ کمزوری ہے، یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے اور یہ کوئی عظمت نہیں ہے. سکر ویسے ہی کمزوری ہے، کسی نبی پر سکر نہیں آیا. اگر سکر کمال ہوتا تو انبیاء کے پاس ہوتا. تو سکر میں کوئی لفظ نکل جانا پھر اس پہ فتوی دے کے پھانسی دے دینا یا سولی دے دینا یا میت جلا دینا، تو یہ ان کی سیاسی اصل بات تھی. شہرت اتنی ہو گئی، لوگ ان کے ساتھ اتنے ہو گئے کہ حکومت کو خطرہ تھا، ان کا یار یہ قصہ مکاؤ. انسان سے جانے یا انجانے میں زبان سے کفری الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انجانے کی تو بات نہیں، الفاظ تو ہم جان کر ہی منہ سے نکالتے ہیں، اور کفری الفاظ اگر کوئی کہتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دیتے ہیں. لیکن کیا اس طرح بیعت، اس طرح بیعت، بیعت کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح مسلمانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیا مذاق ہے، کیوں الفاظ کفریہ نکل جاتے ہیں؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ نے کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں بنایا. جو ادا کرتا ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، کسی گناہ کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں کہ یہ مجھ سے بے اختیار ہو گیا. اگر بے اختیار بندہ کفر تک جا سکتا ہے تو پھر گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر تو جو چاہے کرے اور کہہ دے بے اختیار ہو گیا، یہ نہیں ہے. یہ اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے. بندہ جو کرتا ہے، بھلا کرتا ہے برا کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے. اور اگر کوئی کفر میں چلا جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی اور قبول ہو گئی، یہ اس کی مرضی پر ہے. کس قدر وہ کفر میں گیا، کس ارادے سے گیا، توبہ کی توفیق دیتا بھی ہے یا نہیں، یا یہ زبانی توبہ توبہ کہتا ہے وہ مانتا بھی ہے یا نہیں، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ کافر ہو گئے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اور آدمی گناہ سے لرز جاتا ہے اور کفر کرنا، یار یہ کیا بات کرتے ہو؟ اللہ پناہ دے، مومن کس حال میں کفر کرتا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے کہ جی ابھی کافر ہو گئے، ابھی توبہ کر لیا، ابھی مسلمان ہو گئے، ابھی پھر کافر ہو گئے. کفریہ الفاظ ادا کرنے سے مسلمانی رخصت ہو جاتی ہے، تو پھر بیعت کہاں سے رہے گی؟ اس سے پہلے کی ہوئی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، سارے اعمال سلب ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بچتا. جب بندہ کفری الفاظ کہتا ہے نا، تو زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے کچھ باقی نہیں بچتا، ہر چیز سلیٹ صاف ہو جاتی، نہ اس میں بیعت بچتی ہے، نہ اس میں اذکار بچتے ہیں، نہ اس میں کوئی نیکی یا نماز روزے کا ثواب بچتا ہے. جو کچھ کر چکا تھا تب تک وہ سارا صاف ہو جاتا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے ایک بہانہ با، یہ مجھ سے بے اختیار ہو گیا. اللہ نے آپ کو اختیار دیا، بے اختیار کیسے ہو گیا؟ ختم ہو جاتی ہے تجدید کی کیا صورت ہے؟ کہ آپ فرماتے ہیں بہت کم لوگوں کو تجدید نصیب ہوتی ہے، تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، توبہ بھی کم قبول ہوتی ہے میرے بھائی. جو دیدہ دلیری سے کفر اختیار کرتے ہیں وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے ادھر ہی رہ کر دیکھ لو، اسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مومن کفر یا کلمہ کہے گا. عام آدمی کے لیے حصول برکات نبی کے ساتھ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ میرے بھائی، فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے، نفل کا جاننا نفل. اب کوئی اتنا بھی بے خبر نہ ہو کہ اسے نماز روزے اور فرائض دینوی اور دنیاوی اپنے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی پتہ نہ ہو، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا فرض ہے. فرض کا جاننا ہر فرض کے لیے فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے، اور نوافل کا جاننا نفلی بات ہے. اس سے زیادہ علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ نفل ہے، لیکن کم از کم مسلمان کو فرائض سنت واجبات کا علم ہونا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کتابیں پڑھ کے ہی جانیں، کسی سے سن کر سیکھ لے، جاننا چاہیے. جاننا ضروری ہے، پڑھنا لکھنا اس طرح ضروری نہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا، فاشا صاحب کے فرقے تو ہو گئے. اللہ، اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون اس بات پہ شہید ہوئی تھی کہ ابی جہل نے کہتا تھا کہ تم دل سے نہ کہو، زبان سے کہہ دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑتی ہوں. تو وہ فرماتی تھی، میں کیسے کہہ دوں جب میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ مطالبہ یہ تھا کہ زبان دل سے نہ کہو، زبان سے کہہ دو. وہ شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا میں میری زبان یہ نہیں کہہ سکتی، کیسے ہو سکتا؟ اتنا کہہ دو میں نے محمد کے دین کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کہہ دو؟ میری زبان کس طرح یہ کہہ سکتی؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو بھئی، مسلمان کس طرح کفریہ کلمہ کہتا ہے؟ یہ بات اللہ معاف کرے، اللہ پناہ دے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ غصے میں آتے ہیں کفر باقی دیتے ہیں، آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے کفر باقی دیتے ہیں؟ کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان تو آپ کی اپنی کسی نااہلی کی وجہ سے ہوا، اس میں اسلام کا کیا قصور ہے کہ آپ نے دکان کھولی اور نقصان کر لیا، اپنا کوئی سودا کیا اپنا نقصان کر لیا، کوئی چیز کھائی بیمار ہو گئے، قصور اس میں نکل آیا اسلام کا اور اللہ کا، اور آپ بکواس کرنے لگ گئے، تو یہ تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ اس طرح کے کفریہ کلمات جن منہوں سے نکلتے ہیں انہیں اپنے دلوں کی خبر لینی چاہیے، ان کے دلوں میں شاید ابھی اسلام پہنچا بھی ہے کہ نہیں. ایک تو یہ ہے نا جو میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانی گلے پڑ گئی ہے ہمارے، تو وہ گلے میں ہی ہے یا دل تک پہنچی بھی ہے؟ دل تک پہنچ جائے تو پھر کفریہ کلمات کی طرف زبان نہیں جاتی. تو خبر اس بات کی لینی چاہیے کہ دل تک بات پہنچی بھی ہے کہ نہیں، دل نے اسے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں. ہم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک بزرگ ساتھی تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ بہت بڑے بزرگ کی مزار ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں. چلو جی، تو ہم اس مزار پر گئے، تو میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں تو قبر میں تو تاریخ ہی ہے. کہنے لگے بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی دنیا ان کی عزت کرتی تھی، بہت دنیا ان کو جانتی تھی، تو سب کچھ ہوگا لیکن قبر میں تو روشنی نہیں ہے. وہ جو ساتھی ساتھ تھے انہیں تجسس ہوا کہ ان سے پوچھے تو صحیح ہوا کیا. تو میں نے جاننے کے لیے ان سے عرض کیا کہ آپ کی شہرت تو اہل اللہ کی، ولی اللہ کی، بہت بڑے فاضل عالم کی ہے، اور یہ قبر میں یہ کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ساری عمر قرآن و حدیث پڑھاتا رہا، دنیا میں میرے شاگرد پھیلے ہوئے، اور پڑھاتے 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 جب قیامت پڑھا 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 کر میرے اپنے دل میں تردد پیدا ہو گیا کہ یہ قیامت کیا ہے، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. ساری زندگی ایک لفظ کو دہراتے 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 اس میں مجھے شک ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہو، کیسے ہوگی، یہ اتنی مخلوق کتنی گزر چکی، آج کی دنیا میں جو مخلوق ہے اسے اکٹھا کرنا مشکل ہے، تو جو بابا آدم سے لے کر قیامت تک آئیں گے کیسے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اور کیسے ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، یہ بڑا لمبا کام ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہو. کہتے ہیں مرنے کے بعد پتہ چلا کہ پلے کچھ نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کوئی نجات کی امید ہے، کبھی کسی زمانے میں عذاب ہو کر کبھی جان چھوٹ جائے گا، کوئی امید نہیں. تو قرآن کریم الحمدللہ پہلے بھی پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے، سارا چلتا رہتا تھا. تو ان سے ملاقات کے بعد میں منزل پڑھ رہا تھا تو یہ آیت کریم ان الساعت آتیۃ لا ریب فیہا، تو مجھے تب وہ کھٹکی کہ جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہا، کہ اس کتاب میں کوئی ادنا سے شک کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح قیامت کا بھی میں نے دیکھا. بھالا ہزار بار یہ آیت پڑھی ہوگی، لاکھوں بار پڑھی ہوگی الحمدللہ، لیکن ان سے ملنے کے بعد جب وہ آیت نظروں سے گزری تو تب احساس ہوا کہ یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے. ریب کہتے ہیں شک کے ادنا ترین حصے کو، کم ترین حصے کو. تو ذالک ان الساعت آتیۃ لا ریب فیہا، اس میں ادنا ترین شک کی گنجائش بھی نہیں. تو یہ جو کفریہ کلمات نکلتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایمان ابھی راست نہیں ہوا. دل کی فکر کریں، ایمان کو دل میں اتاریں. دل میں اتر جائے تو پھر بے اختیار، کیا اختیار سے بھی نہیں نکلتے، پھر دل مانتے ہی نہیں کہ ایسا کیوں کہا جائے، جانے دے دیتے ہیں لوگ. خاتون نے جان دے دی، خواتین کمزور ہوتی ہیں مردوں کی نسبت. ایزا کتنی صحیح ہوگی، کتنا مارا ہوگا انہوں نے، کتنی تکلیفیں دی ہوں گی، یہ وہ تو تھک کر پھر انہوں نے شہید کر دیا کہ یہ نہیں مان کے دے رہی. آلہ ابو جال کا تعبیر آ گیا، یار تم دل میں وہی عقیدہ رکھو، زبان سے تو کہو ہماری لاج تو رکھ لو، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار تھا وادی کا، ایک عورت نے اس کی بات نہیں مانی، یہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم زبانی کہہ دو کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس سے کہلوایا ہوں. کہتے ہیں میں جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اس کا انکار کیسے کر دوں، یہ حقائق تو میرے سامنے ہیں. اب جو وہ دیکھ رہی تھی وہ دل دیکھ رہا تھا، ظاہری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی تھی، حقائق کو کیفیات کو دل دیکھتا ہے. تم یہاں دل کی خبر لیجئے اور اسلام کو دل میں اتاریے. اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفه والايمان، وارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اصحابه برحمتك يا ارحم الراحمين.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.